بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال الله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وقال الله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وأخرج الشيخان الجليلان في صحيحيهما عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، وفي رواية ولعامة المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. حال دنیا راب پرسیدم مد یک فرزانا، گفت ای خوابیست یا بادیست یا افسانا. قابل قدر بزرگو، محترم بھائیو اور عزیز سامعین، گزشتہ جمعہ میں نے ایک گزارش کی تھی جس پر پوری تقریر ہوئی تھی کہ دنیا میں دنیا کے لوگ دو طرح کوشش کرتے ہیں. ایک کوشش ایسی ہے جس کا تعلق حصول دنیا ہے، اور وہ جد و جہد اور سعی پوری کی پوری صرف دنیا کے لیے، اور اس قسم کی کوششوں میں مسلمان اور غیر مسلم برابر ہے، بلکہ مسلمان سے زیادہ وہ لوگ کوشاں ہیں کیونکہ ان کی آخرت نہیں ہے اور انہوں نے مقصود حیات اس دنیا کو سمجھا ہے. تو ایک شخص جب ایک چیز کا قائل ہوگا تو وہ اس کے لیے محنت کرے گا، اور جو دو کا قائل ہوگا تو وہ دوسرے کا بھی خیال رکھے گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص یہاں کراچی میں رہتا ہے اور یہاں وہ دنیا کماتا ہے، اسے یہ یقین ہے کہ میرے پیچھے کوئی میرا گھر، والدین، بہن بھائی، بیوی اور بچے نہیں ہیں، بس وہ ہے اور اس کی کمائی ہے، آگے کا اس نے کچھ سوچنا نہیں. دوسرا ایک شخص یہاں محنت مشقت کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک گھر ہے، خاندان ہے، متعلقین ہیں، اہل و عیال ہے جن کی کفالت اللہ نے اس کے ذمہ لگائی ہے، اسے اپنے سے زیادہ ان کا خیال رہتا ہے کہ انہیں آرام ملے اور ان کو آسودگی میری وجہ سے رہے. دنیا کے اندر بھی جو کوششیں کی جاتی ہے وہ یا تو اس طرح کی ہے جن کا تمام تر تعلق دنیا سے ہے، اور یا کوششیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے. شریعت مقدسہ نے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے ذریعے یہ احسان فرمایا کہ انہوں نے دنیا کا ایسا ڈھب تعلیم فرمایا اور ایسی تہذیب اور تمدن اپنانے کی ہمیں تعلیم زرین دی کہ اس کے مطابق دنیا عارضی اور آخرت بطریقہ باقی حاصل ہو جائے. انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی تعلیمات جامع ہیں. دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی چیزیں اپنانے پر جب تک وہ شریعت کے خلاف نہ ہو کوئی پابندی نہیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا ہو جانا کہ وہ آخرت اور وہاں کے حقائق کو بالکل نظر انداز کر لے، یہ منع ہے اور یہ بہت زیادہ کمکلی کی بات. وہ شخص جو یہاں کام کاج کرتا ہے اور وہ اپنے گھر بار کا خیال نہیں رکھتا ہے، آپ جب اس کو ٹٹولیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، وہ کہے گا میں راولپنڈی کا ہوں. آپ کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ کہے گا ایک ہے. بہن بھائی نہیں ہیں، وہ کہیں گے وہ لوگ بھی ہیں. وہی آپ ان کا خیال نہیں رکھتے. آپ کے احساس دلانے سے اب اس کی انسانیت کو آہستہ آہستہ غیرت آ جائے گی. گھر سے روٹا ہوا آدمی ماں باپ کو اور بہن بھائیوں کو چھوڑا ہوا، اس کو رائے راست پر لانا بھی کاملین کا کام ہے. کہ دو مسلمانوں کے درمیان شکرنجی ہو جائے اور ان کی اس رنجش کو دور کرنا کمال اخلاق ہے. وصل ہو خیر. تو اپنے گھر بار اور بال بچوں کو نظر انداز کرنے والے کو آپ تلقین کرتے ہیں کہ ان کا خیال رکھے، یہ جوانی اور یہ کمائی ہمیشہ نہیں ہوگی، یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی. آخرت کے بارے میں انبیاء علیہ السلام نے اور اللہ کی وحی نے ہمیں اس سے زیادہ تاکید فرمائی، کیونکہ آخرت تو ایک حقیقت ہے اور ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کی یہ پوری زندگی جس میں ہماری بڑی نشو نما ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ عیش اور خوشی سے ہم رہ رہے ہیں اور کچھ ساعات اور لمحات اللہ تعالی نے فرحت کے اور تازگی کے بھی نصیب فرمائے اور اسی میں ہم جوان ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، قسم قسم کے بڑے سے بڑے عہدے اپنائے جاتے ہیں، ظاہری عز اور شرف کمایا جاتا ہے، ایک ہی انسان کے جھنڈے کے نیچے اور اس کے سائے میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، ایک ہی شخص کا تصرف و اختیار کئی ہزار انسانوں پر چلتا ہے، سب کچھ ہے. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت ایسی ہے جیسے ایک آدمی سو رہا ہو اور وہ خواب دیکھ رہا ہو کہ میں پاکستان کے ساتھ ہندوستان کا بھی بادشاہ بن چکا ہوں اور پایتخت میرا صرف اسلام آباد نہیں ہے بلکہ دہلی ہے، اور میرے ایک آرڈر پر دونوں ملک اٹینشن رہتے ہیں اور سب میرے محتاج ہے اور میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. لیکن جب آنکھ کھل جاتی ہے تو اپنے پلنگ پہ ہاتھ لگاتے ہیں کہ او ہو، میں تو اپنے چھپر کے نیچے سو رہا ہوں، گھر کے سارے افراد بھی میری بات نہیں مانتے. اس لیے مولانا روم نے کہا ہے کہ ہاں لے دنیا راب پرسی دم مز یک فرزانہ، ایک عقل مند سے میں نے دنیا کا پوچھا کہ یہ چیز کیا ہے، گفت ای خوابیس یا بادیس یا افسان. اس نے کہا کہ یہ خواب سمجھ لے یا ہوا سمجھ لے یا ایسے ڈکوسلا سمجھ لے، کوئی حقیقت نہیں. دوسری طرح سمجھ لے، جب سے اللہ تعالی نے یہ دنیا پیدا فرمائی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی، اس کے درمیان میں جتنی خلائق ہوئی ہے اور جتنی کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، ان سب میں انبیاء علیہ السلام جیسی برگزیدہ مخلوق نہیں، اور ان تمام انبیاء اور مرسلین میں ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سرخیل اور جرنیل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام نبوت کے کمالات اور شرائف ان پر ختم فرمائی. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف عوام نہیں، خواص کو بھی ایمان لانا ضروری ہے. لو کان موسیٰ حیًا لما وسعه الا اتباعی، شرح السنن میں بغوی نے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میرا زمانہ پا لیتے تو ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، لانا پڑتا. اور ہر رسول اور نبی نے یہ آرزو کی ہے کہ میں آپ کا امتی ہوتا ایک کی قبول ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. المیزان میں شارانی نے عیسیٰ علیہ السلام کے جسد انصری کے ساتھ آسمانوں پر جانا اور قرب قیامت میں واپس اتر آنے کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بیان فرمائی. قرآن کریم آپ پر نازل ہوا ہے، ہر نبی اور رسول کو 12 مرتبہ 20 مرتبہ 30 مرتبہ 50 مرتبہ وحی ہوئی ہے. کہتے 50 سے زیادہ کسی کو نہیں ہوئی، بھلے نوح علیہ السلام کے 1460 سال عمر کیوں نہ ہو، وہی 50 بار آئی. مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ عرصہ حیات میں 24,000 مرتبہ وحی آئی. صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء اور رسل ایک قوم، قبیلے اور ایک زمانے کے تھے. شعیب علیہ السلام مدین میں تھے تو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو مصر بھیجا، یعقوب علیہ السلام شام میں تھے اور ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام مصر کے پیغمبر بن گئے وزیر اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ. یونس علیہ السلام نینوا میں تھے تو حضرت ایوب کو سواحل میں پیغمبر بنایا ہے. ایک ایک وقت میں 45 اور 100 تک انبیاء جمع ہوئے، مگر ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک آسمان و زمین میں جملہ خلائق میں آپ کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں ہو. آپ کی شان بڑی نرالی ہے. امام العصر حضرت اقدس مولانا سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری زمانے میں آپ کو بھیجا گیا ہے، اس کا انتظار تھا کہ تاکہ دنیا میں رسد بڑھ جائے، ابلاغ کے ذرائع مکمل ہو جائے اور آنن فانن کائنات کو خبریں ملنے لگے تو حضرت تشریف لائے. حضرت شاہ صاحب نے نظم میں بھی یہی بات کہی، ادراک بختمست و کمالست بخاتم. یہ تمام کمالات جمع کر کے پھر آپ کو خاتم النبیین بنایا. اور علماء لکھتے ہیں کہ خاتم النبیین بمانے مکمل النبیین و متمم الانبیاء والمرسلین. جب یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں تو پھر قرآن کی اس آیت کو دیکھیں ذرا کہ ولل آخرت خیر لک من الاولی. اس دنیا سے، اس قرآن کے نزول سے، وحی کی آمد سے، لوگوں کے آپ پر ایمان لانے کی نعمت سے، آپ کے مقتدا و محتدا اعظم ہونے سے، ساری نعمتیں جتنی بھی دنیا کے اندر اعزاز اللہ نے عطا کیا ہے، فرمایا کہ آخرت میں جو مقام مرتبہ دوں گا وہ اس سے بہت زیادہ ہے. وللآخرت خیر لک من الاولی. آخرت میں جو عز اور شرف اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو اور بالخصوص ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے. امت محمدیہ کے لیے بھی یہی تعلیم ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. زندگی گزارنے کا نمونہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے، ایسی کامل زندگی. آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے 13 صدی اور 14 صدی، غلط بات ہے. نقاد محدثین نے ہمیشہ اس کا رد کیا ہے. کہتے مرزا غلام احمد قادیانی کا پہلا جھوٹ جو علماء نے سمجھا تھا، اس نے کہا 13ویں صدی میں قیامت آ جائے، اور کسی نے 14ویں صدی اور کسی نے 19ویں صدی. الیہ یرد علم الساعۃ. قیامت کا علم صرف خدا کے پاس ہے. ان اللہ عنده علم الساعة. قیامت تو کہتے ہیں اس کو ہے جس کو صرف خدا جانے اور کوئی نہ جانے. اکاد اخفیہا, ابھی میں اس کو چھپا کے رکھتا ہوں. لتجزا کل نفس بما تسعا, کہ ہر انسان کو اپنے کیے کی جزا یا سزا ملے گی. ہاں انبیاء علیہ السلام نے علامات بتائی ہے, نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں بہت زیادہ ہے علامات قیامت پر, کتابیں لکھی گئی جلد محدثین نے لکھی ہے. اللہ, مثلا ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اذا کان امراؤکم خیارکم و اغنیاؤکم اسخیاؤکم و امورکم شورا بینکم فظاہر الارض خیر لکم من بطنها. جب تمہارے حکمران بہترین لوگ ہو اور تمہارے مالداران سخی لوگ ہو اور تم فیصلے مسلمان آپس میں مل کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں مشاورت سے کرے, تو جتنے جتنے زمانے تک زندہ رہو گے یہ اچھا ہے مرنے سے, نیکیاں بڑھ رہی ہیں, تیاری ہو رہی ہے. اور فرمائے جب تمہارے عمرا بدترین کائنات ہو, بدترین کائنات, اور تمہارے مالدار لوگ بخیل زمانہ ہو, اور تمہارے فیصلے تمہاری عورتیں کرنے لگے, تو فباطن الارض خیر لکم من زارعہ, پھر ایسی زندگی سے مرنا بہتر ہے. فیصلہ ہے, قانون ذکر ہوا کہ معاشرے پر جو لوگ مسلط ہیں وہ کس ایمان و عمل کے ہیں, اور جن کے پاس سونا اور چاندی اور جائیداد و ساری دولت ہے ان کے اخلاق کیا ہے, وہ کہاں خرچ کرتے ہیں, اور خود لوگوں کے گھروں کا کیا حال ہے, اور ان کے نظام اخلاق اور نظام الامور کس کے کہنے سے چلتا ہے. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا, عزت تحزل فی ادول, سرکاری خزانے کو ذاتی مال سمجھا جائے گا, و زکات مغرمن, اور زکات کو جرمانہ اور ٹیکس کی طرح بوجھ سمجھا جائے گا. وَيُبْعِدُ أَبَاهُ, باپ اور ماں کو دور کرے گا, وَيُدْنِي صَدِيقَهُ, دوستوں کو قریب کرے گا. وَيُكْرَمُ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ, ایک شخص کا اس لیے احترام کرتا ہے کہ یہ اس سے ڈرتا ہے, وہ شرپسند ہے, فطر باز آدمی ہے. اور بھی اس روایت میں چیزیں ہیں, تو فرمایا فانتظر البلاء, قیامت آنے والی ہے, منتظر ہو. اور فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف والاصوات, ناچنے والیاں, گانا و ساز بجانے والے اور والیاں, اور ان کی آوازیں جب بلند ہو جائے تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی. اور ترمذی کتاب الفتن میں ہے, اذا ظہرت الاصوات فی المساجد, جب مساجد میں غلط آوازیں پیدا ہونے لگے. اللہ, حموی مشہور فتاوی ہے آل سنت کی, اور قاضی مشہور فتاوی ہے, اور ابن عابدین کا فتاوی شام. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے, بہت بڑے صحابی ہے,
اتنے بڑے صحابی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم تو سمجھتے تھے کہ خاندان نبوت کے گھر کا آدمی ہے. حتی نزلت آیات الحجاب, اتنے میں حجاب کی آیتیں آ گئی تو ابن مسعود باہر رہ گئے, حضرت کے گھر نہیں جاتے تھے. پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ حسن و حسین و علی کی طرح ہی بھی گھر کا آدمی ہے, اتنے قریب. اور ابن مسعود کا نام تھا صحابہ میں صاحب الوسادہ والنعلین والسواک, حضرت کا تکیہ, جوتے, مسواک رکھنے والا. اور حضرت کا اتنا بڑا اعتماد تھا کہ سورت مومن آپ نے نماز فجر میں تلاوت کی اور کچھ آیتیں پیچھے والے آگے پڑی گئی اور اگلی آیتیں بعد میں پڑی, دشواری پیش آئی, دقت ہو گئی. سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ عبداللہ ابن مسعود ہے؟ جی حضرت. فرمایا آپ کے ہوتے ہوئے صورتیں غلط پڑی جا رہی ہیں. اعتماد دے کے پیغمبر کا. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا, فرمایا کہ حضرت میں نے سمجھا منسوخ ہو گئی ہوگی. فرمایا لو نسخ الاخبار, تو کو منسوخ ہوئی ہوتی پہلے بتاتا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی اپنے پاس رکھے اور امت کو نہ بتائے. یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ابن مسعود کیا چیز ہے تاکہ آپ کو وزن پتہ چلے. حضرت عمر کا دور خلافت ہے اور کوفہ کے لوگ آ گئے, اور کوفہ حضرت عمر نے آباد کیا ہے. تو کوفہ ایک ایسی جگہ واقع تھا کہ عرب و عجم پہلے وہاں جاتے تھے پھر حجاز جاتے تھے, یہ سارا قصہ. اس کو رأس الاسلام کہتے تھے. تو کوفے کے ذمہ دار لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت جی کوئی ایسا آدمی بھیجو جو مکمل اسلام مکمل طور پر جانتا ہو, ذرا برابر فرق نہ ہو. دنیا آ رہی ہے, عرب و عجم کے ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں, وہاں اسلام کی باتیں کرنی پڑتی. کہتے ہیں یہ وہ دور تھا کہ 1700 کے قریب صحابہ وہاں پہنچ چکے تھے, لیکن ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ ان سب کا کوئی مفتی ہونا چاہیے. جب انہوں نے یہ باتیں کہی اور اپنی حاجت پیش کر دی کہ ہم اس طرح ضرورت مند ہیں اور ہمیں ایسا آدمی چاہیے, قرآن میں اتنا ماہر, سنت میں اتنا ماہر, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹنڈی آہ بھری اور فرمایا اوف, کس ہستی کے مانگنے آئے ہو؟ ایک ایسا شخص مانگنے آئے ہو کہ انا احوج الیہ منکم, مجھے اس کی تم سے زیادہ ضرورت ہے, خلافت کے ہر ادا میں وہ میرے ساتھ شریک ہوتا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب عمر نے یہ باتیں شروع کر لی تو ہم سمجھ گئے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے مگر عبداللہ بن مسعود ہو گئے, اتنا بڑا علم تو اس کا ہو سکتا ہے. آخر میں عمر نے کہا رجل ملع علما وفقہا وعملا وصلاحا, ایک شخص جو علم کا ایک خزانہ ہے, کمرہ ہے, بھرا ہوا ہے. لو سرنکم علی نفسی, میں تمہیں آج اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں. حضرت ابن مسعود سے کہا مہربانی فرمائے, یہ کوفے کے لوگ آئے, لاکھوں لوگ وہاں جمع ہیں, ائمہ فقہ اور اجتہاد میں امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے یہ نظر اور عقل دی تھی کہ انہوں نے اپنی فقہ ابن مسعود سے لیا ہے. ہماری فقہ حنفی کا قدیم کتابوں میں نام ہے الفقہ المسعودی, عبداللہ ابن مسعود کی فقہ. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو جنات کو تقریر کرنے جا رہے تھے تو عشاء کی نماز کے بعد ابن مسعود سے کہا کہ گھر جانا نہیں. وہ کہتے کافی دیر میں مسجد میں رہا, آدھی رات گزر گئی, اس کے بعد حضرت تشریف لائے, فرمایا چلو. چلتے 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 اتنے دور چلے گئے کہ فرمایا میری ٹانگیں جواب دے گئی, مگر حضرت کو دیکھ کر کہ میں بھی ساتھ چلتا رہا. پھر حضرت نے زمین پر ان کو بٹھایا اور ایک گول دائرہ کھینچا اور فرمایا اس سے باہر نہ جانا ورنہ ملاقات پھر قیامت میں ہوگی. یہ کہہ کر آپ خود آگے بڑھ گئے. کچھ دیر بعد عجیب و غریب ڈراؤنی قسم کی آوازیں آتی تھی, پھر خاموشی ہوتی تھی, پھر حضرت کی آواز آتی تھی, پھر شور مچتا تھا. سحری سے کچھ پہلے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا جنات نے اپنے ہاں واس کرنے کے لیے بلایا تھا. شور ہنگامہ تھا لیکن اخیر میں اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کر دیا سب مسلمانوں. اور یہ لیلۃ الجن تھی محدثین کے قانون میں. ابن مسعود ساتھ یا رب. عبداللہ ابن مسعود کو اپنے زمانے میں پتہ چلا کہ کچھ لوگ مسجد میں روزانہ جمع ہوتے ہیں اور پھر مل کر کے درود و سلام پڑھتے ہیں. فتاوی شام رد المختار مستندات میں سے ہیں. جب ابن مسعود نے یہ باتیں سنی فقاما اٹھے ولبس البرنسا اور چغ پہنا واخذ العصا اور لاٹھی ہاتھ میں لی وراح الیہم مسجد چلے گئے. وقال ان ھذہ الاسواب لم تخلق جو کپڑے ہم نے حضرت کے ساتھ پہنے تھے وہ پھٹے نہیں ہیں اب بھی ہیں یہ وہی کپڑے ہیں. وان ھذہ الاوانی لم تکسر اور جن برتنوں میں ہم نے حضرت کے ساتھ کھانا کھایا پانی پیا وہ ٹوٹے بھی نہیں ہیں. وما راکم الا مبتدئین نہیں ہو تم مگر نیرے بدعتی. یہ بڑے پرانے شیطان ہیں چلتے چلے آ رہے ہیں صحابہ کو بھی تنگ کر دے. ثم ما ترکہم حتی اخرجہم من المسجد پر چھوڑا نہیں یہاں تک کہ مسجد نبوی سے باہر نکالا. اور یہ لاکھوں نیکوں میں دو چار ایسے ملتے ہیں ہر دور اور ہر زمانے میں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ سے واپسی پر غنیمت تقسیم کی. آپ کی تقسیم کے کئی اصول تھے. ایک اصول اس طرح ہے کہ جو گھوڑے سمیت شریک ہوا ہے اس کو دو حصے اور جو صرف خود شریک ہوا ہے اس کو ایک حصہ. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جن کو آپ نے خود مدینہ میں رکھا ہے جہاد میں نہیں گئے ان کا حصہ بھی دے دیا کہ میرے کہنے سے یہاں ٹھہرے حفاظت کیجیے. اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ اختیار بھی دیا تھا کہ چونکہ آپ لوگوں کو جانتے ہیں بعض بہت مفلوق الحال تھے ان کو زیادہ دے دے رہے بعض جہاد میں بہت آگے ہیں لیکن ان کو کم دیا ہے آپ کو اطمینان تک اس کے ملنے نہ ملنے سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. بخاری کتاب الایمان میں آپ نے فرمایا ہے کیونکہ صحابہ ہجرت کر چکے تھے مہاجرین بہت پریشان حال تھے اور انہوں نے اسلام کے لیے گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا تھا. تمام جائیدادیں مکہ مکرمہ میں چھن گئی تھی قبضہ ہو گئی تھی اور انصار نے ان کو اپنے گھر بار زمینیں سب کچھ عطا فرمائی تھی. آپ نے فرمایا اللہم مغفر الانصار و خدایا انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما. انہوں نے بڑے احسانات کیے تو اسی حساب سے آپ سب تقسیم کرتے تھے. جب آپ نے تقسیم کی ایک شخص اٹھا کہتے چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھی اس کی پیشانی اندر کی طرف بیٹھی ہوئی تھی. اب پتہ نہیں کیا کہ عجیب سہولیہ آیا ہے حدیثوں میں. اور اس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے دل یا محمد انصاف کرے آپ. حضرت سے کہتا ہے آپ ظالم ہیں. حضرت نے فرمایا سماوات کے لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں اور تم زمین والے نہیں کرتے ہو. اور فرمایا لو لم اعدل فمن یعدل عبادی اگر میں خدا کا رسول و نبی بھی انصاف نہ کروں تو انصاف کرے گا کون. تو خالد بن ولید نے یا حضرت عمر نے کہا اجازت دے دو اس منافق کی تو گردن اتارتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں اس پر تم مامور نہیں ہو، بعد میں لوگ آئیں گے وہ ماریں گے. اور ارشاد فرمائے اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جو نام ہمارا لیں گے، کام ہمارا بگاڑیں گے. اس لیے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مسجدوں میں ڈراؤنی آوازیں ہوگی، خلاف شرع و خلاف واقعہ. مسجد میں کچھ آوازیں معروف ہیں، جیسے واعظ ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، تکبیر ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، یہ معروف اذان ہے. اذا ظہرت الاصوات فی المساجد کے خلاف نہیں ہے. غیر معروف اور غیر مانوس طریقے سے مسجدوں میں بدعات اور محدثات کی فضا گرم کرنا، اذا ظہرت الاصوات فی المساجد، قیامت کی نشانی. بعض بدعتیوں کی مسجدوں میں جا کے دیکھو، علم غیب شریف کا بیان، عرس شریف کا بیان، گیارہویں شریف کا، بس شریف 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 شریف. یہ شریف شریف اس لیے لگاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے. تو اس ناپاکی کو شرافت کے بہانے گلے سے اتار رہا ہے، اور تمام جو اشتہارات لگے ہیں اسلام کے خلاف لگے ہوئے ہیں. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ فرماتے آپ اعلان کرے، آسمان و زمین میں میرے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے. وہ آجت روا، وہ مشکل کشا. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. آپ اپنے بارے میں اعلان کریں کہ میں خود اپنے لیے بھی نہ نفع پہنچا سکتا ہوں نہ مصیبت ہٹا سکتا ہوں. یہ اللہ کرے گا، میرا کام نہیں. وہ آ گیا اور وہ آ گیا، اور الٹی سیدھی باتیں، اور قیامت کی نشانی ہے. بہرحال اس دنیا میں اللہ تعالی نے آخرت کے بنانے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے، ان کو وحی کے ذریعے تعلیمات دیے، اور دنیا کو ان کے اتباع کرنے کے لیے پابند فرمایا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جب بھی رسول بھیجا اس نظریے سے کہ لوگ اس کا کہا مانیں. پیغمبر کا اتباع ضروری اور فرض ہے، کل دین میں، کل دنیا، تمام امور حیات و ممات. اس لیے تو بدعت کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، کیونکہ بدعت ایک نیا اندیا اور نظریہ شریعت کے نام پر قائم کرنا ہے. جیسے قرآن کریم کی 114 سورتیں ہیں، اور کوئی عربی میں ایک سورت اور بنا لے، اس کی عربی یہی ہوگی، ان کی آیتیں وقف موجود ہوں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ کبھی بھی قرآن نہیں بن سکتا. ہم ویسے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کی 2 پڑھتے ہیں. یہ 2 دین ہیں، اور آج اگر کوئی جمعے کی 4 پڑھ لے تو وہ بے دینی ہے. ہم ہر روز ظہر اور عصر کی قرات آہستہ کرتے ہیں. اگر کسی نے 3 آیتیں بلند آواز سے اور ایک قول کے مطابق ایک پوری آیت مکمل پڑھ لی، بھولے سے کیوں نہ ہو، سجدہ سہو لازم ہو جائے، ورنہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی، غلطی. لیکن جمعے کے دن اگر ہم نے آہستہ قرات کی تو نماز خراب ہو جائے گی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اطاعت کا فائدہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر انہوں نے بڑے گناہ کیے ہوں، بڑے جرائم کیے ہوں، اور آپ کے پاس آ جائے، یعنی آپ کا اتباع شروع کر لے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اور اللہ سے معافی مانگے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ ضرور پائیں گے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا. اتباع سنت کا یہ عجیب کرشمہ ہے، 100 سال کا مجرم دھل جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے. اور بدعت کی عجیب لعنت ہے کہ 100 سالہ عابد اور زاہد جہنم کے بیچ میں جائے گا، کیونکہ جو دین اس نے اپنایا ہے وہ نبی کا بتایا ہوا نہیں، اور شریعت سے متصادم اور متقابل دین ہے، ایک متوازی شریعت اس نے گڑی. بہرحال اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کام دنیا کے لیے کرنا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ تو سب کرتے ہیں، اور دنیا کی قومیں اس لیے مسلمانوں سے آگے کہ وہ آخرت کے قائل نہیں ہے. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں سب کچھ ہمیں یہی ملے، وما له في الآخرة من خلاق، اور ایسوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور انہی میں ایسے لوگ پاک پیدا ہوئے ہیں، ایسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بہتری دے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان سب کو اپنے اپنے کیے کا نتیجہ ملے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. جو چیز آنے والی ہے وہ جلد سمجھ لے، اور جو گزر گئی ہے وہ ختم ہو گئی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. امام قتادہ سے مروی ہے، بہت بڑے آدمی ہے، امام ہے تفسیر کے، کہ یہاں دنیا کے اندر جو حسنہ ہے اس سے مراد ہے عافیت اور کفایت. عافیت سے رہے اور جو کچھ چاہیے وہ بقدر ضرورت ملے، تاکہ اوروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. عافیت بہت بڑی دولت ہے. میں کبھی کبھی سناتا ہوں قصہ، حدیث میں تو ہے کہ مومن کو ایمان و یقین کے بعد عافیت جیسے دولت نہیں ملی. عافیت، جسم ٹھیک ہو، ہر عضو وہ اپنا کام کرے، جن سے ہمارا تعلق ہو وہ بخیر و عافیت ہو، جس معاشرے میں ہم ہوں وہ پرامن ہو، جو رزق ہمیں ملے وہ حلال کا ہو، جن کو ہم مانے وہ ماننے کے قابل ہو، جو ہمیں مانے وہ اخلاص والے ہو. ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، یہ دے وہ دے، یہ دے وہ دے، یہ دے وہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، آپ سخت ناراض ہو رہے تھے، اور آپ فرماتے تھے درمیان درمیان میں کہ بہت ناسمجھ آدمی ہے، بڑا کم عقل ہے، اس کو دعا کا سلیقہ نہیں ہے. اچانک اس کے منہ سے نکلا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، خدا ہے میں تو عافیت کی دعا کرتا ہوں یہاں بھی اور وہاں بھی. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یکدم کھل گئے اور فرمائے ماشاء اللہ اجادا و بلغ المرادا، واہ کیا خوب مانگا، ہو جو مانگا اب سارا ملے گا. عافیت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. علی المرتضی سے پوچھا گیا کہ یہاں حسنہ سے کیا مراد ہے، فرمایا المرأة الصالحہ، نیک پاک دامن شریف عفیف تابعدار بیوی. دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت. حدیث میں ہے کہ عورت ایسی ہو کہ جب اسے آپ دیکھے تو خوش ہو جائے، سبحان اللہ، اور جب آپ کہے تو فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جائے. نیک مسلمان بی بی کی نشانیاں بتاتے ہیں. المرأة الصالحہ، امام سودی سے مروی ہے، تفسیر کے امام ہے، هو المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے پاس نیک دولت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ نیک کا لفظ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ حلال راستے سے آئے اور حلال جگہوں پر جائے، یہ نیکوں کے اقدامات ہیں. اور ابن عمر سے ایک روایت ہے، هو الولد الصالح، دنیا کے اندر جو اللہ ہمیں نیکی دے گا ان میں تابعدار شریف نیک اولاد. شیخ سعدی نے کہا ہے کہ اولاد ہو تو نیک ہو، اگر بچلن بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ سانپ پیدا ہو جاتا ہے، پہلے دن ہی قتل ہو جاتا. منہ میں ایک دانت جب خراب ہو جاتا ہے تو پوری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، جب تک اس کو نکال نہ دے آپ سو نہیں سکتے، نہ پانی پی سکتے ہیں نہ کھانا کھا سکتے. گھر میں ایک فرد جب ٹیڑا ہو جائے گا سارا خاندان کو ڈبوئے گا. اس لیے شریعت میں ایسے شخص کی بدچلنی کی سزا اس کے اقربا کو دی جاتی ہے. فقہ میں مستقل قانون ہے کہ یہ جو 13 آدمی بگڑ رہا تھا آپ کیا کر رہے تھے، کہاں گئے تھے، آپ کیوں نہیں پکڑ رہے تھے اس کو. سب ضامن ہے، ذمہ دار ہے کہ ان کو نیکی پر ڈالے اور برائی سے روکے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، اور آخرت کے اندر بھی بہتری عطا فرما. حضرت علی سے تو مروی ہے کہ الحور العین، وہ حوریں جو اللہ نے جنتیوں کے لیے رکھی ہے. ابن عباس سے مروی ہے جنت کی شاعن شان نعمت ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اللہ کی رضا و خوشنودی ہے، اللہ تعالی نصیب فرمائے. کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دعائیں مانگتے تھے سب سے زیادہ یہ دعا پڑی جاتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اللہ. امام حسن بصری سے کسی نے کہا کہ دعا کرے کہ حلال مال ملے، کہ ربنا آتنا فی الدنیا پڑا کرو. کہا اچھی بیوی مل جائے اور ربنا آتنا فی الدنیا پڑھو. کہا اولاد بھی نیک، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھا کرو. 18 یا 28 کے قریب سوالات ہوئے، حسن بصری نے ایک ہی آیت پڑھتے گئے یہی دعا. اس کے بعد کہا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی نعمت دنیا و آخرت کی ایسی نہیں جو اس دعا میں شامل نہیں، تم جو چاہو کہو میں ایک ہی آیت پڑھتا رہوں گا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اس لیے بہت سارے حنفی فقہا نے نماز کے اخیر میں بھی یہ دعا تجویز فرمائی ہے، اس کی جامعیت و معنیت کے پیش نظر. بخاری اور مسلم میں انس سے مروی ہے کہ ایک شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، ایسا ہو چکا تھا جیسے مرغی کا پر سکڑ گیا تھا. ایسا حضرت نے پوچھا خیر تو ہے، کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم ان کنت معاقبی فی الآخرہ فعجل لی فی الدنیا، خدایا آخرت میں اگر کوئی سزا ہو تو ادھر دے دو. حضرت نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ لا تطیق ذلک ولا تستطیع، نہ تم سے ہو سکے گا نہ تم میں استطاعت ہے، ایسا کیوں نہیں پڑھتے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، یہاں بھی بہتری عطا فرما وہاں بھی، دونوں جگہ عذاب سے محفوظ فرما. دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے کاموں کو بھی آخرت کے لیے کرنا یہ شریعت کی زرین تعلیمات میں سے ہے. ہم دنیا کے کام کاج کرتے ہیں اور کرنا ضروری ہے. کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، حلال رزق کمانا فرض ہے اور فرائض کے بعد، یعنی کہ نماز چھوڑ دو اور دفتر روانہ ہو جاؤ. نماز پڑھی یا نہ پڑھی کیجیے، آج کل دفتر کھل گئے اس لیے مسجد میں نہیں آ رہا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ فجر میں اور عشاء میں کیوں نہیں آتے؟ اب تو ماشاءاللہ گھڑی آگے ہو گئی ہے، گھڑی آگے ہونے سے لوگ آگے ہو جائیں گے، یار ارمان ہے کہ کہیں عقل بٹتی اور ان کے لیے خرید لیتے، گھڑی کی سوئیاں گمانے سے قوم میں بہت بیداری آ گئی، بہت بیداری، بس فجر کی نماز کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو یا گلیوں میں رش ہوتا ہے، گھڑی آگے ہو گئی ہے. ہمارے ایک مولانا ہے اتفاق سے وہ نئی روشنی سے متاثر ہے بہت زیادہ، وہ مجھے آج کہہ رہے تھے کہ پلیز خدا کے لیے آج اس پر تقریر نہ کریں، میں نے کہا چلو آج نہیں کرتا اگلے دن، وہ کچھ لکھ رہے ہیں اس کے حق میں. تو میں نے کہا کہ دیکھو قوم تو وہی ہے جو سو کر 9 بجے اٹھتے ہیں، اٹھ کر ڈان پڑھتے ہیں. میں نے یہ شعر پڑھا، ایک بچہ آیا مجھے کہا حضرت یہ نہ پڑھے، 9 بجے کوئی نہیں اٹھتا، 11 بجے اٹھتے ہیں. بہت وقت گزر گیا ہے. وہ مشہور قصہ ہے نا، وہ ایک آدمی کے پاس گدا تھا، گدا اور لاتے مارتا تھا، سب گاؤں کے لوگ اسے جانتے تھے کہ بھائی یہ تو بڑا خطرناک ہے، کوئی اس کے پاس گزرے یہ 2 لاتی اٹھا کر ڈز اسے لگا لیتا ہے. اب اس شخص کو ضرورت بھی بیچنے کی، گاؤں والے تو سب جانتے ہیں، کوئی نہیں خریدتا، اس کو کوئی مفت نہیں لے رہا، ہاں ہاں اس سے پٹائی کھانی. اور جانوروں میں خطرناک قسم کی لات وہ گدے کی. تو کہتے ہیں اس کو کسی استاذ نے عقل مند نے طریقہ بتایا کہ بابا اس گاؤں والے نے نہیں خریدنا ہے، دور لے جاؤ، منڈیاں کم لگتی ہے کیا؟ وہ لے گیا، مثلا کراچی سے لے گیا، حیدرآباد یا میرپور خاص سکر لے گیا ہوگا، اور کہیں جہاں تک جا سکتا ہو، اور اس کے اوپر ایک خوبصورت شال ڈالا، بہت خوبصورت، جیسے قربانی کے جانوروں پہ ہم شال ڈالتے ہیں، اور اس کے سر پر رنگ برنگ کی وہ پرکھیاں لگا دی، قسم قسم کے پھول، اور اس کے ٹانگوں کو بھی سرخی اور زرد لگایا، اور دم بھی اس کی 3-4 رنگ میں تبدیل کر دیے. دور لے جا کر کی منڈی میں اونچی جگہ کھڑا کیا تاکہ سب کو بہترین قسم کا سواری نظر آ جائے. لوگوں نے کہا ہے اس دفعہ تو اس منڈی میں کوئی بہت خاص جانور آ گیا، بغیر قربانی کے جانوروں کی طرح سجا سجایا، دولے کی سواری بنی ہوئی. یہ کہتا ہے بس یہ بہت اعلی نسل کا ہے، اور یہ ایسا اور یہ ویسا. اچانک کوئی قریب آیا، اس نے 2 لاتے اٹھا کے جو ڈز لگایا، اس نے کہا یہ گد وہی ہے لیکن زین بدلا ہوا ہے، سوئیاں گھمانے پھرانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لوگوں کا مزاج بدلنا پڑے گا، حکومت کے لیے کیا مشکل ہے، جو غلط کاموں میں لوگوں کو ڈالا ہے، ادھر مقرر ہوا ادھر ان کو لگاؤ نا، کہ حاضری لے محلے کی کہ ایک جوان مسٹنڈا عاقل بالغ روزانہ فجر میں غیر حاضر ہے، کیوں غیر حاضر ہوتا ہے؟ کوئی پوچھ تو لے، اللہ کے دین کا کوئی پوچھنے والا تو. بھائی جو فجر میں آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ان کا احساس و اکرام کر لے، جو نہیں آتے ہیں ان کو خود احساس ہو جائے گا. دین تمہیں زیادہ پسند نہیں ہے تو چلو مارکیٹ اور منڈی کے تو عاشق ہو، اعلان ہونا چاہیے کہ فجر سورج نکلنے سے پہلے جس نے دکان نہیں کھولی ہے وہ جرمانہ ہوگا. آپ دیکھیں کہ لوگ سیدھے ہو رہے ہیں. تمام اسلامی ملکوں میں فجر کی نماز کے ساتھ دکانیں کھل جاتی، مارکیٹ لگ جاتی. آپ خود سعودی عرب آتے جاتے ہیں سب دیکھتے ہیں. یہی بے نمازی یہاں کے اور جماعتیں نہ کرنے والے یہ جب وہاں ملازمت کرتے ہیں تو سیدھے ہو جاتے. میں ایک دوست کے ہاں اتفاقاً ملاقات ہوئی، مجھے کہا ذرا میرے گھر دیکھو، حرم شریف کے قریب میں کوئی مکان میں رہتا تھا، بس 5-6 منٹ جلدی جلدی مجھے کچھ خدمت کی، کہاں اذان ہونے والی. میں نے کہا خیریت، آپ کا کیا کام ہے؟ ہو یہ تو اور طرح ملک ہے، فوراً نکلنا پڑے گا. میں نے کہا وہاں بھی آپ مسجد کے قریب میں رہتے تھے آتے تھے؟ کہا آپ کے پیچھے تو جمعہ بڑے شوق سے پڑھتا تھا. میرے پیچھے خالی جمعہ پڑھتا تھا اور وہاں 500 نمازوں کے لیے گھر بند کر کے جانا پڑتا ہے، ورنہ اس کی حاضری لگ جاتی ہے محاسبہ کی، کہ نماز کے دوران لوگ باہر نہیں نکلتے. ہمیں اوقات کے تقدم و تاخر سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم صرف اس بات پر حیران ہیں کہ لوگوں میں چستی کے اسباب جو شریعت نے پیدا کی ہے جب تک وہ استعمال نہ کیے جائے قطعاً لوگ چست نہیں ہوں گے. ای خیالست و محالست و جنو. یہ جیسے بچے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں تھوڑی دیر بعد ختم کر دیتے ہیں, اتنے مہینے تک یہ اتنے مہینے تک یہ بچوں کا گھر بنایا جا رہا ہے. بہرحال اسلام کی بڑی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ اس جہان میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے تیاری کریں, اور آخرت بہت ضروری ہے بھائی. آخرت کی تیاری کے لیے ہم سے کوئی جدید شیڈول مانگا جا رہا ہے کیا؟ یہی ہمارے کرتے شلوار, یہی ہمارے ہاتھ پیر, یہی آنکھیں اور کان, جو کام ہم کرتے ہیں شریعت کے مطابق کر. ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے اور اس نے بسم اللہ پڑھنا بھی شروع کر دیا اور ہاتھ دھونا بھی شروع کر دیا اور دائیں ہاتھ سے اور بیٹھ کر, ایک ہی عمل میں گنتے جاؤ کتنی سنتیں. علماء لکھتے 15 کے قریب سنتیں کھانے میں اول سے اخیر تک جمع ہوتی ہیں. 15 سنتیں ایک دسترخوان پر مومن بیٹھے اور جب اٹھے 15 سنتیں ادا ہو جاتی. ہم سے کچھ لیے تو نہیں, وہی کھانا جو ہم کھا رہے تھے اس کے آداب بتا رہے کہ آپ انسان ہیں, یک دم بکری اور بھیڑ کی طرح نہ لگ پڑے بسم اللہ پڑھ کر, اور کوئی ہاتھ بھی آگے نہیں بڑھے گا. دائیں ہاتھ الید الیمنا للامور المحمودہ, دائیں ہاتھ اچھے کام ہو. ایک مثال دے رہا ہوں, اپنے سامنے سے کھائے تھوڑے تھوڑے نوالے لے, اللہ کی نعمت سمجھ کر وقتاً فوقتاً اللہ کا نام لے کر. اللہ اس قدر آداب ہے کہ علامہ علی القاری نے شرح عین العلم و زین الحلم میں لکھا ہے کہ کھانے کے دوران ایسا کلام بھی مت کرو جس سے حاضرین کی دل شکنی ہو. اللہ یہ قاعدہ لکھا ہے. اب اس قاعدے کا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ قانون سمجھنا بھی تو مقنن کا کام ہوتا ہے, اس لیے ملکوں کے قانون کے لیے ججز اور مجسٹریٹ کے علاوہ وکلا مقرر ہوتے ہیں کہ یہ قانون اس کے لیے. ہمارے یہاں تو نیک لوگ زیادہ ہیں الحمدللہ, اولیاء بزرگان دین. ایک آدمی الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے, وہ کہتے ہیں دل شکنی ہو جائے گی. کب سیکھے گئے؟ ایک آدمی الٹے ہاتھ سے گلاس پکڑ کے پی رہا ہے, بھئی یہی وقت ہے نا سمجھانے کا تاکہ عمر بھر یاد رہے. معمولی سا جھٹکا لگ جاتا ہے بے شک, لیکن دین سیکھنے اور سکھانے سے آتا ہے. تو بعض بزرگوں کا یہ خیال ہے کہ دسترخوان پر تو کچھ نہ کہو نا, وہ دسترخوان کے بعد پھر اب انہیں کھڑا کرے کہ اب آداب سن لو, فائدہ کیا ہوا؟ دوران تو عام اگر اس کو نشانہ نہ بنائے تو ویسے کہو کہ دائیں ہاتھ سے کھا لینا, یہ سنت طریقہ ہے. گلاس اور پانی کا جام بھی دائیں ہاتھ سے پکڑنا ہے, یہ عذر ٹھیک نہیں ہے کہ سالن لگ جائے گا. سالن تو پلیٹ کو بھی لگا ہے, جیسے وہ دھلے گا یہ بھی دھل جائے. اور جب عادت اسلامی ہو جائے گی تو پلیٹ کی طرح گلاس بھی دائیں ہاتھ سے ہوگا, کوئی سالن نہیں لگے گا. عجیب بات ہے, اس کو یہ باتیں بھی زیادہ بس جب بھی سنو یہ باتیں تو آپ کو تو ہم اور بھی سکھاتے ہیں کہ قمیض کھڑے ہو کر کے پہنو اور شلوار بیٹھ کر کے پہنو. چلو اور سن لو, ہم تو پورا سمجھاتے ہیں. اور ننگا سر نہ نماز پڑھو نہ ویسے رہو, ہم وقت سر ڈھک کے رہنا سنت طریقہ ہے. اور جو لباس آپ کے لیے ناجائز ہے معصوم بچوں کے لیے بھی خلاف شرع ہے, بڑے گناہگار ہوں گے. بچوں کو بچیوں کا لباس اور بچیوں کو بچوں کا لباس پہنانا منع فرمایا ہے. گھر کو اسلام کا گوارا بناؤ, بت خانہ نہ بناؤ. رام چندر اور لکشمن کی نمائندگی نہیں کرو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر کی طرح سجاؤ اپنے گھر کو. ابو ایوب انصاری عبداللہ ابن عمر کے گھر گئے تو دیوار پر پردہ لٹکا ہوا تھا اور چھوٹی چھوٹی تصاویر تھی, تو ابو ایوب انصاری نے ان سے کہا یہ نظر نہیں آتی آپ کو؟ انہوں نے کہا حضرت ابو ایوب بڑے ہیں بہت, حضرت عمر کے پائے کے. گھر کی عورت ہے. تو ابو ایوب نے کہا افسوس صد افسوس, کوئی اور کہہ دیتا تو سن لیتا, وانت ابن عمر, آپ تو عمر فاروق کے بیٹے ہیں اور گھر کی عورتوں کا جواب نہیں دے سکتے. فما ذاق طعاما ولا شرب ماء, نہ کھانا کھایا نہ پانی کو ہاتھ لگایا, وہ خرجا اور کہا مرتے دم تک تیرے گھر آئندہ نہیں آؤں. ابو ایوب انصاری کیوں ناراض ہوئے؟ دل میں درد تھا نا کہ خلاف شرع ہو رہا ہے. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. ایک نکاح ہو رہا تھا, وہ دولہ جو تھا اتفاق سے دین جانتا تھا, اس نے اپنے بڑوں کو کہا تھا کہ بھائی نکاح کے بعد چوہارے بانٹنا یہ سنت طریقہ ہے, وہ مٹھائی لے آئے. وہ دولہا غصہ ہو گیا, وہ مٹھائی لے کے دور پھینک دی کہ یہ نہیں بٹے گی. علماء بھی تو ہر طرح کے ہوتے ہیں. ایک مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں اس کو سمجھاؤ, نکاح کے بعد چوہارے بٹنا مستحب ہے اور مجلس کا خیال رکھنا یہ واجب ہے. میں نے کہا مستحب کو زندہ کرنا فرض ہے. اس ایک شخص کی اس ایک ادا سے 200 آدمیوں نے سن لیا کہ نکاح کے بعد نکاح کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ چوارے بٹے. آپ مٹھائی نہیں, آپ چائے اور کیک تقسیم کریں, لیکن اس کا موقع دوسرا ہوگا. وقت نکاح میں اتباع سنت ہوگا. اور چوارے بٹتے نہیں, چوارے تقسیم ہوتے ہیں, بکرتے ہیں. نصر التورات, نصر التورات. اسلامی تہذیب سے بھی کوئی منہ موڑتا ہے؟ جمعے کے دن نکاح سنت ہے اور عصر کے بعد. سبحان اللہ. جمعے کے دن نکاح کا انعقاد ہو اور نماز عصر کے بعد ہو, جمعے کی نماز کے بعد نہیں, نہ مغرب کے بعد. اوقات درج ہے کتابوں میں, عرف شری شرح ترمذی امام الحسن مولانا ورشا. کیونکہ جمعے کے دن جو مقبول گھڑی ہے, تحقیق حنفیہ اور سابقہ کتب کے مطابق وہ جمعے کے دن عصر کے بعد ہے, تو وہ نکاح دیر پا ہوگا اور صلاح و فلاح سے لبریز ہوگا. اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کاموں کو شریعت کے لیے کرنا یہ مومن کے فرائض منصبیہ میں سے ہے. نکاح میں سب سے پہلے دین اور ایمان دیکھو, مسلک دیکھو, کئی مشرک اور بدعتی اور صحابہ کے دشمن کے ہاں تیرا رشتہ نہ ہو. اور حدیث میں ہے کہ جب ایک شخص نے تمہیں رشتے کا پیغام بھیجا اور اس کا دین تمہیں پسند ہو تو دنیا پر اعتراض مت کرو. وَإِلَّا يَكُنْ فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ كَبِيرٌ, اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو بڑا فساد ہو جائے. بڑا فساد یہ ہے کہ ہر گھر میں ہماری جوان بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اے باد نسیم ای ہما آورد ہے تست, یہ اپنے ہاتھوں کا کرایا ہوا, وقت ضائع کر دیتے. حکم شریعت کا بھی تو کوئی لحاظ ہو. بے شک ہم اپنے قوم قبیلے اور بہت سارے رسوم سے مجبور ہیں, مگر اسلامیات کا ساتھ دینا یہ ہمارے ایمان اور مذہب کا فریضہ ہے, اس کا بھی تو کوئی ہو. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا عرب سے, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا عرب سے, پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ کسی کے گھر میں لڑکی بالغ ہو جائے وہ نماز میں کہہ دے کہ میرے گھر میں بچی بلوغ کو پہنچی ہے, اور دعا فرمائے کہ اللہ اس کو نیک رشتہ دے گا. حضرت نے خود اعلان کیا ہے, سب صحابہ نے رشتے بھیجے, لیکن آپ نے آہستہ سے حضرت علی سے کہا کہ تم بھیجو فاطمہ کے لیے. جب حضرت علی کے ساتھ فاطمہ کا رشتہ ہوا تو حضرت نے اسی طرح ایک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے رشتے بھیجنے والے ہیں سب میرے محبوب اور بڑے پیارے ہیں, ولیکن وافق عمرہ عمرہا, علی اور فاطمہ کی عمروں میں موافقت زیادہ ہے. ایک اور مسئلہ بھی نکل آیا کہ جہاں تک ہو سکے تو عمر، اخلاق، حسن، جمال، کمال کا لحاظ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بھی اچھی خصلت ہے. اللہ رب العالمین اس لیے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو یہاں ایسے ہیں جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کچھ لوگ یہاں رہتے ہوئے وہ دنیا میں بھی اللہ سے خیر مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو خیر دے گا اور جہنم کے عذاب سے اللہ ان کو بچائے گا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے کمائے ہوئے اور کیے ہوئے اعمال کا ان کو بدلہ ملنے والا ہے. وہی ہر شخص نے جو کیا ہے وہی بدلہ ملے گا. اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے لیے کیے جانے والے کام ان کو شریعت کا تابع کرنا، یہ ایمان تقاضا کرتا ہے. وہی نے یہ تعلیم دی. نکاح دنیا کی ایک ضرورت ہے. جیسے جانور بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو مادہ چاہیے، مرغے کو مرغی چاہیے، بلے کو بلی چاہیے، ہر زندہ سر کو اس کی جنس کا مادہ چاہیے. تو انسان جب بلوغ کو پہنچتا ہے اس کو بھی رفیق حیات چاہیے، مگر اس کو بے لگام نہیں چھوڑا، نکاح کی تعلیم دے دی کہ آپ نکاح کریں گے. نکاح کیا چیز ہے؟ دو خاندانوں کے دو فرد ایک گھر میں شریک ہوں گے، حلال اور حرام کے جانبین دیکھ کر. ان کے نکاح میں کم از کم دو مسلمان عاقل بالغ شریک ہوں گے، کم از کم. ان کا نکاح مسجد میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، پیغمبر کا حکم آیا ہے کھل کر نکاح ہو، سب دنیا کو پتہ چلے تاکہ گناہ کی جڑیں کٹ جائے. اس نکاح میں تین آیتیں پڑھی جاتی ہے، پیغمبر کی حدیث پڑھی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے. اب دیکھو ایک اسلامی گھر آباد ہو رہا ہے تو اس کا شروع اور آغاز قرآن و سنت سے، قرآن و سنت سے. دنیا کے ایک معاملے کو دین کا معاملہ بنا دیا اور یہاں تک فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، سب کی بیویاں تھیں اور سب کے بچے ہوئے تھے. بتانے کے لیے کہ بیوی اور بچے دین کے لیے مخل نہیں ہے، دین کے معین و مددگار ہیں. یہ تو ظاہر بات ہے. ایک آدمی اکیلے رہتا ہے، اپنے کپڑے کا بھی خیال رکھے گا، دھونے کا بھی، سنبھالنے کا بھی، کھانے کا بھی فکر کرے گا. اور بیوی آ گئی گھر پر، کپڑے وہ سنبھالتی ہے، رکھتی ہے، تیار رکھتی ہے، کھانا تیار. ایک دفعہ میں نے گنے ہیں 14 سے لے کے 30 آدمیوں کا کام اکیلی ایک فرمانبردار بیوی کرتی ہے گھر پر. ایک فرمانبردار مسلمان بیوی، پورے گھر سے اس نے جنت کا باغ بنایا ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان عورتوں کو تم نے اسلام کے رشتے سے لیا ہے، تم اسلام کا خیال رکھو ان کے بارے میں، احسان کرو ہمیشہ، سختی و تشدد سے پیش مت آؤ تاکہ گھر آباد رہے. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیائی کے طلبگار ہیں، وما لهم فی الآخرت من خلاق، ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، انہی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرما، وفی الآخرت حسنا، اور آخرت میں بھی بہتری، وقنا عذاب النار، اور یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کو حصے ملیں گے ان کے کیے کے مطابق. واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب کرنے والے. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوچھا ہے کہ مرد اور عورت پر نکاح کب فرض ہے، کب سنت ہے، کب مستحب ہے، کب مکروہ ہے، کب حرام ہے؟ جب استطاعت نہ ہو اور مردانگی نہ ہو پھر تو حرام ہے، اگر مالی توفیق نہیں ہے اور اندیشہ ہے کہ پال نہیں سکے گا تو مکروہ ہے، عام حالات میں سنت مستحبہ ہے،
اور جب گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو تو پھر نکاح کرنا فرض ہے. وَإِنَّ التَّوْقَانِ وَاجِبًا. ہماری یونیورسٹی میں ایک بڑے ایک بڑے کمرے کو مسجد بنا دیا. کیا وہاں نماز پڑھنا جائز ہے؟ یعنی ایک کمرے کو جائے نماز بنا دیا. کالی پگڑی پہننا جائز ہے لیکن محرم میں نہیں. آپ کا جسم اطہر جی ہاں, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر تو یقیناً افضل ہے. جس جگہ سے آپ کا جسم مبارک ٹچ ہو رہا ہے زمین کا, وہ ٹکڑا بھی عرش کرسی اور لوح محفوظ سب سے افضل ہے. ابن تیمیہ اور ابن قیم نے چاروں ائمہ کے اقوال نقل کیے. ہر مسلمان کا یعنی کیا لکھا ہے؟ یہ آپ کا خط بہت عجیب سا خط ہے, اس کو لاہور کے عجائب گھر بھیج دے. غیر مقلد کہتے ہیں کہ داڑھی کالی کرنا فرعون کی عادت تو ہو سکتی ہے مگر آ حضرت کی سنت نہیں ہے. آپ حدیث کی روشنی بتائیے. یہ روایت بھی آئی ہے کہ سب سے پہلے فرعون نے داڑھی کالی کی ہے. ممانعت کرنے والوں کا یہی خیال ہے. یقیناً سفید بال کالے کرنا نامناسب اور بری بات ہے. حدیث میں تو حنا اور قتم آیا ہے. حنا کہتے مہندی کو اور قتم کہتے وسمے کو, تو دونوں ملا کے استعمال کرے. بالکل سرخ بھی نہ ہو داڑھی سرخ پوشوں کی طرح, اور بالکل کالی بھی کرنا منع ہے الا یہ کہ مجاہد ہو یا بیوی جوان ہو اور وہ مطالبہ کرتی ہو. امام محمد سے مروی ہے. اصل سفید بال کالے نہ کرنا ہے. آیا کسی کا فجر کی جماعت میں سے ایک رکعت چوٹ گئی تو اس شخص نے بھول کی وجہ سے پہلے تشہد میں درود شریف بھی پڑھ لیا اور امام کے ساتھ ایک طرف سلام بھی پھیر دیا, اسی وقت یاد آیا کہ میرا تو ایک رکعت باقی ہے, امام کے پیچھے غلطی معاف ہے. اس قسم کی غلطی ہے. اگر پہلی صف میں جگہ ہو تو کیا ایسی صورت میں کم عمر والا بڑے عمر والے کو آگے کر سکتا ہے یا خود آگے ہو جائے؟ مسند احمد میں ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی بوڑھے اور بزرگ کو پہلی صف میں آگے کیا خود پیچھے ہٹا تو اس پیچھے ہٹنے والے کو 40 دن تک صف اول کا ثواب ملے گا. کیا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جو کہ مسلمان نہیں ہے لیکن کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائے؟ توبہ. یہ خیال کرنا کہ غیر مسلم کسی وجہ سے بھی جنت جا سکتا ہے, ایسا خیال رکھنے والا کافر ہو جائے گا, اسلام سے نکل جائے گا. جنت تو صرف مسلمان کے لیے. گزشتہ امت اپنے انبیاء پر ایمان لائے اور نیک اعمال کیا, وہ لوگ جنت میں جائیں گے. یقیناً وہ مسلمان ہیں. موجودہ دور کی عیسائی جو نیک اعمال, ان کے کوئی عمل نیک نہیں, سب برے اعمال ہیں اور قطعی کفار و جہنمی ہے. ڈاکٹر عبدالحی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگ اور محترم و مکرم تھے, سلسلہ رشد و ہدایت کے ایک عظیم رہنما تھے. پوچھنا یہ کہ کوئی کتاب بتائیں جو جہاد پر لکھی ہوئی ہو. سب سے پہلی کتاب جہاد پر امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد عبداللہ بن المبارک نے لکھی ہے, باقی پوری امت نے لکھی ہے. ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الجہاد ہے. زمانے حال میں بھی اردو میں چھوٹی موٹی لکھی گئی. میں کم عمر لڑکا ہوں, میرے بال سفید ہو رہے ہیں, کوئی وظیفہ بتائیں. سورت مزمل میں ہے کہ قیامت کے قریب چھوٹے بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے. اب سورت مزمل پڑھا کریں. اگر مسجد کی انتظامیہ اجازت دے تو اپنے ذاتی استعمال کے لیے پانی مسجد سے لے جائے دے. جب مسجد میں نمازیوں کا اور وضو کرنے والوں کا کوئی نقصان و حرج نہیں ہے تو مسجد کا پانی کوئی بھی لے جا سکتا ہے, استعمال کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. اگر کوئی امام مسجد دیوبندی عقائد کا ہو لیکن اکثر سوئم 40 وقت کا اعلان کرتا ہو لیکن دل سے غلط سمجھتا ہو تو کیا بے غیرت ہے؟ صحیح عقیدہ رکھنے کے باوجود پرلے درجے کا بے غیرت ہے. علامہ علی شیر حیدری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انتہائی معتمد, مستند, مضبوط اور حق کے دائی اور غیرتی عالم ہے. کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توریہ ثابت ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے. گڑی کس ہاتھ میں پہننے چاہیے؟ الٹے ہاتھ میں, گڑی اور انگوٹھی دونوں. فتاوی شام میں ہے کہ دائیں ہاتھ میں گڑی یا انگوٹھی پہننا یہ روافظ کی نشانی ہے. قیل انہا من دیدن الروافظ, اور اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ دائیں ہاتھ کامل ہے, اس کو حسن و سجاوٹ کی حاجت نہیں ہے, اور بائیں ہاتھ یہ ناقص ہے، جیسے عورت ناقص ہے تو اس کو زیور پہننا ہے، اس لیے یہ چیزیں الٹے ہاتھ میں ہوں. آن حضرت کے والد اور والدہ بھی جنتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین زمانے جاہلیت کے موحد ہیں. اس زمانے میں جبکہ وحی نہیں تھی اور لوگ کفر میں مبتلا تھے، یہ لوگ توحید کے عقیدے رکھتے تھے، اس لیے یہ جنتی ہے. کیا یہ کوئی حدیث ہے کہ دو رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھو؟ مجھے معلوم نہیں. بیوی کے پاس بیٹھنا تو بہت ضروری ہے، لیکن نفلوں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. اگر ہے تو پھر فرضوں کے ساتھ ہوگا. معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی بیٹی کو لے کر پالے اور بچی کے جوان ہونے پر اس کی شادی کسی لڑکے سے کرے، تو شادی کے اس لڑکی کے اصل والد کا نام لکھا یا پکارا جائے گا جس نے اس بچی کو. جس شخص کی بیٹی ہے وہی اس کے والد ہے، پالنے سے وہ شخص باپ نہیں بنا ہے. بلکہ اس میں سب سے خطرناک بات تو دوسری ہے کہ یہ بچی جب جوان ہو گئی تو اس پالنے والے سے اس کا پردہ فرض ہے، وہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے بچی گود لے کر کے فوراً اپنی کسی محرم سے، بہن کا، بھائی کی بیوی کا، یا بانجی بھتیجی کا دودھ پلائے اسے، تاکہ وہ بھی محرم بن جائے، ورنہ بلوغ پر بڑی قیامت آتی ہے. لڑکا بالغ ہو جاتا ہے پھر وہ عورت دیندار اس سے پردہ کرتی ہے، قیامت آ جاتی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ جو شخص بچہ یا بچی گود لے تو 2.5 سال کے اندر اس کی عمر ہونا چاہیے، اور فوراً اپنی کسی بہن، خالہ، پھوپی یا اپنے بھائی، بہن، بھتیجی، بانجی کا دودھ اس کو پلائے تاکہ وہ بھی محرم بن جائے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل درود میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے اشعار درج ہیں، جیسے بدعتی نے اپنے پکڑ میں رکھے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ مولانا نے اشعار میں آ حضرت کو نور لکھا ہے. شعر ہے، کہاں وہ رتبہ، کہاں عقل نارسا اپنی، کہاں وہ نور خدا و کہاں یہ دیدار رضا. اصل بات یہ کہ یہ صرف موعظت کے قبیل میں سے، کوئی عقیدہ نہیں ہے. اور جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے تو مولانا قاسم صاحب کا یا گنگوئی صاحب کا غلط ہے. بدعتیوں کو تو بہت سارا سہارا یہاں سے مل رہا ہے، ورنہ تو وہ مسکین اور یتیم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہر ادا کرتے؟ جی ہاں، آپ کی طرف سے ام حبیبہ کا مہر شاہ حبشہ نے 400 اوقیے ادا کیے. ہم نے پڑھا کہ حضرت عائشہ کو آ حضرت نے 500 درہم مہر میں دیے. یہی روایت میں نے بھی دیکھی ہے، بعضوں میں کم و زیادہ بھی ہے. وہ کون سے افضل مہینے ہیں جن میں مسلمانوں کے جنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ ذیقعد، ذیالحج، محرم اور رجب، اشہر حرم. پرفیوم لگانے کی بچیوں کی پرفیوم لگانے کی کیوں اجازت دی گئی جبکہ اس میں الکوہل ہے؟ الکوہل سے کوئی فرق نہیں پڑا، الکوہل کیا ہے؟ برائے مہربانی مکروہ کی اصل تعریف بتا دیں، ناپسندیدہ. الکوہل چاہے تو پتہ نہیں کیا کرے، دل نہ چاہے تو نہ بھی چاہے، نہ کریں آپ، کوئی ضرورت نہیں ہے. رب العزت آپ کے علم فضل میں اضافہ فرمائے. کیا اجتماعی قرآن خوانی خیر القرون سے ثابت ہے؟ جی ہاں، مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 134 پر ہے. کانت الانصار اذا توفی فیہم رجل یختلفون الی قبرہ و الی بیتہ و یقرؤون له القرآن. انصار کے ہاں جب میت ہو جاتی تو لوگ قبر پر بھی جا کے تلاوت کرتے اور اس کے گھر بھی قرآن کریم ختم کرتے. اس کو بدعت تو نہیں کہا جاتا. نہیں، ختم قرآن پر شیرینی کی تقسیم بدعت ہے. حوالہ بتائیے، فتاوی رشیدیہ حضرت گنگوئی کا. اور کیا یہ سر صرف رمضان کے ختم کے لیے یا کسی بھی بچے یا بڑے کے تمام دنوں میں؟ رمضان شریف میں لوگ بہت شوق رکھتے ہیں کہ کسی طرح ختم کے بعد مٹھائی بٹے، تو وہ بدعت ہے. عام حالات میں تو خوشی اور مسرت کے موقع پر صرف مٹھائی نہیں ہوتی، کھانے بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہ بدعت نہیں. کیا کوئی لڑکی عدالت خلع لینے کے بعد نادم ہو کر دوبارہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے جبکہ عدالتی فیصلے کو تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر گیا اور لڑکے نے بھی عدالتی کاغذ پر دستخط کی اور لڑکی عدت بھی گزار چکی ہے، بشرطے کہ اس خلع میں 3 طلاق واقع نہ ہو، ایک یا دو دی گئی ہو؟ اگر اس خلع کرنے والے نے عورت کو 3 طلاق دی ہے تو بغیر کسی اور کی بیوی بنے اور وہاں سے فارغ ہوئے، یہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی. غیر مقلد کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. افغانستان کے جہاد کو جہاد نہ سمجھ کے اور شہیدوں کو شہید نہ سمجھے تو اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بڑی غلطی پر ہے وہ. کیا فرض نمازوں کے نوافل میں صلاۃ حاجت کی نیت کر سکتے ہیں؟ فرض نماز کے نوافل میں یہ کیا مطلب ہوا؟ کون سی زبان ہے؟ گول مول باتیں نہ کرو، صاف ستھری باتیں لے کر کرو. مولانا آپ کے خدمت میں عرض ہے کہ آن حضرت کا پاخانہ بھی پاک تھا، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاخانہ جبکہ پاک تھا. جی بدر الدین عینی نے مستقل بحث کی ہے محدثین نے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو فضل خارج ہوتا تھا وہ زمین کھا جاتی تھی اسے، اور وہاں سے خوشبو مہکتی تھی. یہ آپ کا معجزہ ہے. اگر کسی نے وتر میں بھول کر دعائے قنوت چھوڑ دی تو کیا آخر میں سجدہ سہو کر لیں؟ ورنہ وتر دوبارہ پڑی جائے گی. نماز میں گندے خیالات آتے، کثرت سے نفل پڑھو ٹھیک ہو جائے گا. اگر کوئی شخص تین مرتبہ طلاق دے جبکہ دودھ پیتا بچہ بھی ہے، دو ماہ کا کیا طلاق ہو گئی؟ جی طلاق ہر حال میں ہوتی ہے، کوئی حالت ایسی نہیں ہے جس میں طلاق رک رہی ہے. جس شخص کا نام محمد عبد الرحمن عبد الشکور صحابہ کے نام پر ہو، کیا اس کے نام کی بھی اسی طرح عزت کی جائے؟ مناسب ہے. علماء حق اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے؟ جو شخص معذور ہو یعنی اس کا وضو نہ رکتا ہو، وہ شخص اذان میں اقامت دے سکتا ہے. جب صحت مند آدمی نہ ہو تو دے سکتا ہے. یہ حدیث کس کتاب کس صفحے پر ہے؟ جس نماز میں کپڑے ٹخنوں سے نیچے کیا ہوا وہ دوبارہ پڑھے، ابو داؤد شریف کتاب اللباس، بخاری شریف کتاب اللباس کتاب الدعوات، مسلم شریف کتاب البیو کتاب الصلاۃ کتاب اللباس، نسائی ابن ماجہ تمام کتابوں میں. پتہ نہیں تم کتاب جانتے بھی ہو ایسے لکھتے ہو. حضرت کے کل کتنے بیٹے تھے اور ان کے نام کیا ہے؟ عبداللہ، قاسم، طاہر، ابراہیم، چار. فرض نماز کی آخری حد کون سی ہے جس میں سلام لینے کے بعد جماعت کی نماز ادا ہونے کا ثواب مل جائے؟ فرض نماز میں جلدی شامل ہو جاؤ. یہ کیا پوچھ رہے؟ الٹی سیدھی باتیں پوچھ رہے ہیں. سلام سے پہلے جو شخص آگے ہو جماعت میں شریک ہو گئے، لیکن ثواب تو اس سے نکل گیا سارا. کیا یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جہاد حج سے افضل ہے جب جہاد کا دور ہو رہا؟ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. مقتدی اگر دوسری رکعت میں شامل ہو رہا ہو تو اس کو سنا پڑھنی چاہیے؟ نہیں، اپنی چھوٹی ہوئی رکعت میں پڑھ لیں. حافظہ تیز کرنے کے لیے اچھے لوگوں کے تذکرے کرو، حالات پڑھو. مستورات کی تبلیغ میں جانا کیسا ہے جو کہ آج کل ہو رہا ہے؟ مستورات کو پردے میں جا کر اپنے محرموں کے ساتھ تبلیغ کر سکتی ہے. میں نے سنا ہے کہ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ معاف نہ کرے. حدیث صحیح موجود ہے اس میں. عالم بننے کے لیے استخارہ نکالنا، والدین کی اجازت، دونوں ضروری ہے؟ ایک بھی ضروری نہ استخارے کی ضرورت نہ والدین کی اجازت کی. بسم اللہ کرو. یہ ارشاد فرمائے کہ موئی یا تصویر بنانا حرام ہے یا ناجائز؟ حرام ناجائز میں وہی فرق ہے جو 150 اور 150 میں ہے. جو لوگ انتقال کر چکے ان کی تصویر یا موئی دیکھنے سے ان کو عذاب ہو رہا ہے. قطع رحمی کن کن صورتوں میں جائز ہے؟ جب شریعت کی حد ہے وہ توڑ رہے ہو. شرعی پردہ نہ کرنے کی صورت میں قیامت کے دن کیا سزا ہوگی؟ جہنم میں ڈالا جائے گا. کیا عورتوں کے ہاتھوں اور اوپر والے ہونٹ کے بال لینا جائز ہے؟ لے سکتے ہیں. مفتی صاحب ڈش اینٹینا کے پیسے بغیر نیت ثواب کسی غریب کو دے سکتے ہیں؟ بغیر نیت ثواب کے دے سکتے ہیں، بے شک. فضائل اعمال کے اندر لکھا کہ اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے تو اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں. احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہے، اور ناراضگی میں پھر عمل قبول نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق ایمان عبارت تصدیق قلبی سے، تو پھر فرض نماز روزہ وغیرہ چھوڑنے سے آدمی کافر ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، کسی بھی عمل چھوڑنے سے کافر نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا. ہاں یہ عقیدہ ہو کہ یہ نماز ضروری نہیں ہے پھر کافر ہے. آپ صاحبان بولتے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ صلاۃ جنازہ ہے، تو پھر عام صلاۃ بھی دعا ہے نماز کے بعد؟ عام نمازوں کے بعد دعا ثابت ہے، جنازے کے بعد ثابت نہیں ہے. چار سال ہو گئے کہ ہر نیک کام کرتے وقت ذہن میں شکوک و شبہات وہاں پیدا ہوتا ہے، میری پکی عادت بن چکی ہے. بار توبہ استغفار کریں، بیماری ہے، مبتلا ہے، مرض ہے آپ کا. کسی شخص کی برائی اس کے منہ پر کرنے چاہیے جبکہ اسلام مقصود ہو، یا اطلاع و تنبیہ. دنیا کی کسی جگہ سے بھی اگر کوئی شخص نبی اکرم پر ضرورت پڑے یا روضہ اقدس پر کھڑے ہو کے ضرورت پڑے تو اسے آپ سنتے ہیں. دور سے پہنچایا جاتا ہے ملائک کے ذریعے، قریب سے سنتے ہیں. اگر سنتے تو کیا ہماری آواز میں سنتے ہیں فرشتے؟ یہ تو اللہ جانے، حکم یہی آیا ہے کہ دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں اور قبر کے پاس سنتے ہیں. اگر ایک میت کا نماز جنا بدتی نے پڑھا، علم ہونے پر چند احباب کے مشورے میت کا نماز جنا دوبارہ پڑھا گیا، ماشاءاللہ، بڑا احسان کیا مردے کے ساتھ، کیونکہ بدتی کا جنازہ جنازہ نہیں ہے، وہ ایسا جیسے ہندوؤں نے یاترا پڑھا ہے. تحریک نفائے شریعت ملکنڈ کے صوفی محمد کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ چند سال پہلے یہاں آئے تھے، تقریر کر کے گئے ہیں. میری کیا رائے ہے، ایک مسلمان نیک آدمی ہے، جادو اور اس کا علاج پر کوئی مستند کتاب مطالعہ کے لیے، یہ تو کسی جادوگر سے پتہ کرے، جادو زدہ ہونے کی کیا نشانیاں ہیں یہ بھی بیماروں سے پتہ کرے. عام طور پر یہی دیکھا ہے کہ علاج سے وہ بیماری بڑھتی ہے، دن بدن بڑھتی ہے، اور شکوک و شبہات اور اچھے لوگوں سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے. میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں تو اس میں مجھے نقصان ہوتا ہے، آپ مہربانی مجھے کوئی عمل بد، اللہ سے مدد مانگے، نفع و ضرر اس کے ہاتھ میں ہے. آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ اولیاء اللہ کی پکی قبریں بنانا ناجائز ہے. پکی قبر پر 40 سال تک رحمت کا قطرہ نہیں گرتا شرع منیا. اگر کسی کپڑے میں منی لگی ہوئی ہو اور اسے دوسرے کپڑے کے ساتھ ایک بالٹی میں دھو دیا جائے تو کیا تمام کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ جبکہ ہر کپڑے کو دھونے کے بعد الگ الگ چھوڑا گیا ہے، علیحدہ علیحدہ دھونے سے سب پاک ہو جائیں گے. اگر گندا کپڑا آپ نے بالٹی میں ڈالا سب پانی پلید ہو جائے گا. ایک شخص نے کم و بیش 5 سال کی قضا عمری کا اندازہ لگایا، اس صورت میں نماز کی ادائیگی میں 3ری اور 4تھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملانی ہوگی یا نہیں؟ جو معلوم نمازیں ہیں اس میں ملانے کی ضرورت نہیں، جو نامعلوم ہیں ان میں ملانا پڑے گا. سنت غیر موقع کے بجائے قضا عمری کی ادائیگی کیسی ہے؟ زیادہ بہتر ہے. سنت پڑھنے کے بعد فرض نماز میں اگر کچھ وقت باقی ہو تو کیا اور نہ قضا عمری کر سکتے ہیں؟ گزارش یہ تھی کہ میرا چھوٹا بھائی بری صحبت کا شکار ہو کر گھر والوں کے لیے پریشانی کا سبب بنے ہوئے کوئی دعا بتا دیں. سورہ تغابن پڑھ کر پلائیں کھلائیں اور دعا کریں. بزرگ اچھے کافی عرصہ پہلے داڑھی رکھی اور پھر کٹوا دی، اب بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ اب تو آپ آگ گرم لے اور اپنے چہرے داغے، کوئی اسلام کا ہوتا تو آپ کو ڈنڈے سوٹے چڑھا دیتا. رکھی ہوئی داڑھی کوئی دوبارہ موڑتا ہے اور پھر مجھ سے پوچھتے ہیں، کچھ شرم و حیا کرنا چاہیے. بہت پریشان ہوں، پڑھائی بالکل دل نہیں لگتا، کوئی ذکر بتائے. قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں. میں شریعت کا پابند ہوں، داڑھی بھی ہے، نماز 5 وقت تک پڑھ، لیکن تقریباً 4 سال بے روزگار ہوں، جس کی وجہ سے میرا دماغ بالکل معاوف ہو گئے، گھر کے حالات بھی خراب ہے. ایک جگہ نوکری کی درخواست دی، برائے مہربانی اللہ پاک خیر و عافیت عزت ترس کے حلال کا بہترین سبب بنائے. کثرت سے استغفار کریں، بے حساب استغفار پڑھیں. میرے والد گزشتہ 1 ہفتے سے طبیعت خراب ہے اور وہ مستقل خواب روز دیکھ رہے ہیں، جس میں ان کو بہت سارے مردے عورتیں اور بچے نظر آتے، بغیر تاخیر کے ان کی طرف سے ان کی جان کی حفاظت کے لیے صدقہ کر رہے ہیں.
شریک له الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدير. بنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. لو نسلك علما نافعا وعملا صالحا. جنہوں نے رزق حلال کی پریشانی ذکر کی دعا فرمائے، اللہ ان کو رزق حلال دے. جنہیں اوہام اور وساوس کی بیماریاں ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صحت عطا فرمائے. جو اور کسی بیماری اور رنج و مرض میں، اللہ اسے شفا دے. جن کے ہاں جو کمی کوتاہی ہے، اللہ انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کی دعائیں رکی ہیں، اللہ قبول فرمائے. جن کو اندرونی بیرونی جسم کی مال و جان کی عزیز و اقارب آس پاس کی پریشانی ہے، اللہ اپنے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے. جو اموات ہمارے مسلمان ہو چکی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. پسمندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. جنہوں نے جو مشکلات یہاں لکھی ہے یا لکھنا چاہتے تھے نہیں لکھ سکے، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیاں دور فرمائے. خزائن غیب سے ان کی مدد و نصرت فرمائے. صلی اللہ تعالی